وقال تعالى في هذه سبيلي ظهور من الله تعالى بصيره كما هم اتبعوني وسبحان الله وما انا من المشركين صدق الله العظيم. محترم دوستو اور معزز قردانشین خواتین، اللہ جل جلالہ و عن الوالد تابعین کے ساتھ فضل اور احسان کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا جس کو اسلام کہتے ہیں. یہ طریقہ انسانوں کی تمام تر ضروریات اور حاجات اور فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا طریقہ ہے اور دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے علاوہ جتنے طریقے دنیا میں رائے ہیں ان سب میں ظلم و ستم نے تانگ دی ہے اور ان طریقوں میں اعتدال نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نازل طریقہ لے کر آئے جس میں سب سے پہلے بندوں کو اللہ کا حق سمجھایا ہے، بندوں کے ذمے اللہ کا کیا حق ہے، اور پھر بندوں کو بندوں کے حق سمجھائے بندوں کے ذمے بندوں کے کیا حق ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے مرد ہو یا عورت خود اپنی ذات سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا لے اور اپنی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا لے، نہ اپنا ذاتی نقصان کرے نہ کسی اور کا نقصان کرے، ایسی معتدل راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی اور اسی کو دین کہتے ہیں. بار بار جو ہم بولتے ہیں دین کی محنت اور دین میں کامیابی ہے، تو وہ دین ایک عملی زندگی کا نام ہے جس میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاق ہیں، عقائد ہیں. ان ساری چیزوں کو درست کرنا، ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا اور یہی ہم سب کی بنیادی تعلیم ہے. دنیا میں آنے والے ہر انسان کو لینی، اس تعلیم کے بغیر جہالت اور اس تعلیم کے بغیر گمراہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ تعلیم کیا ہے اس تعلیم کے بغیر دنیا میں جہالت ہی جہالت ہے. چاہے لوگ کتنا پڑھ لکھ لیں، انگریزی پڑھ کر اس کے ماہر ہو جائے، ہندی پڑھ کے اس کے ادیب بن جاوے، سائنس پڑھ کے سائنٹسٹ بن جاوے، کمپیوٹر پڑھ کے کمپیوٹر سائنس کے ماسٹر بن جا رہے ہیں، اور دیگر علوم اور فنون پڑھ کر ساری دنیا تعلیم یافتہ ہو جا رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی تعلیم اگر نہیں ہے تو یہ دنیا جہالت سے بھری ہوئی ہے، اس کے بغیر علم نہیں ہے، وہی بنیادی علم. آج اسی تعلیم کی کمی ہے. تو تعلیم ہر فرد کے ذمہ ضروری تھی، توحید کی تعلیم، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے توحید ہے، توحید کا علم ہے، اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی طاقت، اس کی قدرت کو پہچانے، اللہ کا کرتا دھرتا ہونا اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے پورا کائنات کا، اس کو کس طرح چلا رہا ہے، اس پر یقین کرنا، یہ تمام انسانوں کی بنیادی تعلیم ہے اور اس تعلیم کا تعلق یقین سے، تو اس کا علم حاصل کر کے اس پر یقین کرنا ہے. اگر اس پر یقین کیا ہے تو ہم دنیا میں بے خوف ہو جائیں گے. اس کا یقین اللہ پر ہے، توکل اللہ کی ذات پر ہے، بھروسہ اللہ پر ہے، آسرا اللہ کے دربار میں لیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں لا خوف نہ لا ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں نہ جنات کا ڈر ہوگا نہ بھوت کا ڈر ہوگا نہ کسی دشمن کا ڈر ستائے گا کوئی ڈر نہیں کیونکہ پناہ اللہ کے دربار میں لی ہوئی جو سب سے بڑا دربار ہے یقین اللہ کی ذات پر کیا ہوا ہے جو سب سے بڑا رب ہے ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں کوئی چیز اس کی علم اس کے علم سے باہر نہیں ہے تو پھر ایسے بندوں کو ایسی بندیوں کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے نہ فقر کا خوف ہے ایک دانہ گھر میں غلہ نہیں ہے لیکن ایسے بندے بندیاں یقین کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو کھلائے گا وہ بھوکا نہیں چھوڑے گا ایک پیسہ پاس میں نہیں ہے لیکن یقین کریں گے کہ اللہ ہمیں جب تک زندگی ہے وہ زندگی میں ہماری حاجتوں کو پوری کرے گا اسباب دنیا سے گھر خالی نہیں لیکن کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا آج دنیا میں جو لوگوں کو ڈر ستا رہا ہے وہ یہی ڈر ہے اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے مال پیسہ زمین جاگیر جائیدادیں سونا چاندی کم از کم بھی 5-25 ہزار روپے تو غریب کے پاس نکل آتے ارے فقیر مر جاتا ہے تو گوجڑی میں سے 1.5-2 لاکھ روپے نکل آتے فقیر مر جاتا ہے ایک بیوہ عورت کے بچے بچیوں کے گلے ہو جائے تو اس میں 5-25 ہزار روپے نکل جائے جو 2-4 مہینے کا ایک آدمی کے گزارے کا سامان ہے اس میں اور 25 ہزار روپے تو شریعت میں نصاب ہے زکات کا شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے وہ عورت وہ مرد وہ بالغہ لڑکی یا بالغ لڑکا وہ مالدار شمار ہوگا جس کے پاس 25 ہزار روپے کی مالیت ہے اپنی ضرورت سے زائد پیسہ ہو سونا چاندی ہو یا زمین میں کوئی حصہ ہو 25 ہزار روپے کا یا اور کوئی سامان ہے ایسا جو 25 ہزار کی مالیت کا ان کے پاس ہو جاتا ہے وہ تو شریعت کی نظر میں مالدار ہو جائیں گے لیکن 25 لاکھ والا بھی پریشان ہے 25 لاکھ روپے زکات دے رہا ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے اندر دل میں اطمینان نہیں ہے وہ یقین کی کمزوری ہے اندر یقین کی کمزوری ہے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسے کی کمی ہے اس اللہ نے ماں کے پیٹ میں بغیر کسی سبب کے ہمارا وجود ہی نہیں تھا سب سے پہلے تو بنایا اور وجود دے کر جب سے جان پڑی اس میں تقریباً 4 مہینے میں جان پڑتی ہے اس کے بعد سے ولادت تک جتنے مہینے ہو جائے اتنے مہینے اللہ نے اپنی قدرت سے کھلایا اپنی قدرت سے پالا صرف ہم اسی پر غور کر لیں تو پھر زندگی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں زندگی کے اسباب نہیں تھے زندگی کے اسباب نہیں ہے ظاہری شکل دیکھیں تو وہاں انسان کی جو ضروریات ہیں وہاں نہیں ملتی نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ دانہ ہے نہ دودھ ہے نہ ہوا ہے نہ سورج کی دھوپ ہے نہ چاند کی روشنی ہے وہاں پلنے کے اسباب نہیں ہے وہاں لیکن اللہ اپنی قدرت سے پالتا ہے اگر اسی پر غور کر لیں تو دنیا میں 60 سال گزارنا مشکل نہیں ہے بہت آسان زندگی ہے لیکن جتنا یقین کمزور ہوگا اتنا خوف زیادہ ہوگا اتنے وہم زیادہ ہوں گے وہم یقین جب کمزور ہوتا ہے تو زندگی اوہم پر چلی جاتی ہے وہم ہو جاتے ہیں کچھ ہو گیا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے یہ سارے وہم تھے اور زندگی اسی میں گزر جاتی ہے پھر وہ وہم میں اور زیادہ یقین خراب ہوتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کے پاس اللہ کے غیر کے پاس جہاں اللہ کو غیرت آتی ہے ایک تو کھلا ہوا شرک ہے اور ایک شرک خفی ہے ایک شرک جلی ہوتا ہے اس کے مسائل ہیں عقائد کے مسائل علماء سے معلوم کرنے چاہیے کہ کن چیزوں سے ایمان خراب ہو جاتا ہے مکتب میں مکتب کے دور میں جو ابتدائی کتاب بیس کے سمر وغیرہ پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ بنیادی چیزوں کے مسائل لکھے ہوئے ہیں, بنیادی مسائل ہے اس میں. ایمان کیا ہے, ایمان کے فرائض کیا ہے, جب اللہ سے یقین ہٹتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں اور زندگی دوبھر ہو جاتی ہے, زندگی کا مزہ, سکون, چین, راحت سب چلا جاتا ہے اور انسان اپنی دنیا سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا. جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور انہی چیزوں میں مرے جا رہے ہیں جو اپنے پاس نہیں ہیں. 95 نعمتیں موجود ہیں لیکن 5 نہیں ہیں, تو 95 سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ 5 کا رونا رونا چاہیے. 95 سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ نے زندگی دی ہے, جوانی دی ہے, آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی, کانوں میں سننے کی طاقت دی, دماغ میں سوچنے کی صلاحیت دی ہے, جسم صحیح سالم تندرست بنایا ہے, ان کو اندر بلا جسم صحیح سالم تندرست بنایا ہے, اللہ نے اولاد دی ہے, دو وقت کھانا مل رہا ہے اور ہم گنیں گے بے شمار نعمتیں ہمارے پاس, بے شمار چیزیں ہمارے پاس, جتنی ہماری ضرورت کی چیزیں تھیں اللہ نے وہ دے دی, جو چیزیں ہماری مصلحت میں نہیں تھی وہ اللہ نے ہم کو دی. اس لیے ان چیزوں کا رونا نہ روئے جو ہمارے پاس نہیں ہے. جو بچے ناسمجھ ہوتے ہیں, ناسمجھ بچہ, 5 سال کا بچہ اس کی ماں کے پاس بائک مانگتا ہے, 5 سال کا بچہ اس کی ماں نہیں دلائے گی, یہ اس کی مصلحت میں نہیں ہے. اس کو اگر مالک بائک دلائی جائے گی تو روزانہ یہ تو آنکھ کر توڑ کے آئے گا, اس کے بس کا ہی نہیں ہے. اس کا فائدہ اسی میں کہ اس کو نہ دلائی جائے, بلکہ ابھی سائیکل بھی نہ دلائی جائے. اور اس کا 20 سال کا بھائی ہے, اس کے لیے اس کی ماں سفارش کرتی ہے اس کے ابا کو, اس کو بائک دلا دی. اس کی ماں کے پاس انصاف ہے, اسی کا نام انصاف ہے. لوگ انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ آدھا کلو اس کو دیا, آدھا کلو اس کو دی, انصاف اس وقت کا انصاف یہ, یہاں کا انصاف یہ. چھوٹا بچہ ہے ابھی سائیکل کے لائق نہیں ہوا, اس کے لیے سائیکل بھی نہیں, اور وہ 20 سال کا ہو گیا اس کو بائک دلائے, اب وہ اس کی ضرورت بن جائے گی. انصاف کا تقاضا یہی ہے. ایسے اللہ کے وہاں انصاف ہے, کسی کو غریب رکھا ہے, کسی کو مالدار رکھا ہے. دو بہنیں ہیں سگی, ایک کا غریب کا گھر منتخب کیا ایک بہن کے لیے اور ایک کے لیے مالدار کا گھر منتخب کیا ہے. یہ اللہ کا ظلم نہیں, یہ انصاف کا تقاضا ہے. اس میں رونا نہ ہوئے بچاری میری تو فلانی, دو وقت کھاتی ہے, 4 روٹی, کپڑے پہنتی ہے, اس کو اللہ نے اولاد دی ہے, وہ کیسے بیچاری ہو گئے. اللہ نے اس کو زندگی دی ہے, جوانی دی ہے, ہٹی کٹی تندرست بنائی ہے, وہ کیسے بیچاری ہو گئے. کسی کے مقدر میں تھا کہ اس کے شوہر کا جلدی وقت پورا ہوا تھا, انتقال ہو گیا, وہ اللہ کا نظام ہے, وہ اللہ کا نظام ہے. اس کی مصلحت اسی میں تھی تو جلدی چلا جا, اس کی مصلحت اسی میں تھی. اللہ کی رضا پر راضی رہنا, نظم بما پسند رہنا, اللہ کی مرضی پر راضی رہنا, وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا. ہم کیا حکمتیں سمجھیں گے, ہم کرفا بن جاتے ہیں دوسروں کو, اس کو ایسا ہو جاتا, اس کے لیے یہ ہو جاتا, اس کے لیے ہو جاتا, گویا کہ ہم اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں تو اس نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے, ہم جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہ ایمان کے ذوق کی علامت ہے, ایمان کی کمزوری ہماری, اور ایمان کے لائن کے بنیادی مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ان چیزوں سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ بڑا حاکم ہے اور حکیم بھی ہے, وہ اپنے بندوں بندیوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, 70 ماؤں. اس لیے اس کی نعمتوں کو سوچیں کہ اس نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں کر رکھی ہیں. لاکھوں نعمت اللہ کی ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہے, اس کے احسان تلے ہم دبے ہوئے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا تصور کریں اور اللہ کو یاد کریں, اس کے شکر گزار بنے, ان نعمتوں کو صحیح جگہ لگائیں. اللہ نے جس زندگی دی ہے, تندرستی دی ہے, جوانی دی ہے, تو ان کو کہاں لگانا ہے. اس زندگی میں اس کی عبادت کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں. اللہ نے مال دیا تو مال کی نعمت کا شکریہ ہے کہ اس مال کو اللہ کی مرضی پر لگا رہے, نافرمانی پر نہ لگا رہے. اللہ نے جوانی دی ہے, جوانی کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس جوانی کو اللہ کی مرضی پر لگا رہے، نافرمانی پر نہ لگا رہے. اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے تو طاقت اور قوت سے اللہ کی بغاوت نہ کرے، بے حیا بن کر نہ نکلے، اللہ کی بندی بننے کی کوشش کرے کہ میں میرے رب کی بندی ہوں. اس نے مجھے جوانی دی ہے، اس نے مجھے حسن و جمال دیا ہے، یہ اس کی مرضی پر لگانے کے لیے دیا ہے. یہ جوانی، یہ حسن و جمال اور یہ مال کی نعمت، جس مال سے میں نے زیور خریدے ہیں، جس سے کپڑے خریدے ہیں، یہ زیور اور کپڑے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ نے دی ہے وہ اس کو راضی کرنے کے لیے دی کہ میں اپنی نعمتوں میں فرما بردار بن جاؤں اور میرے مولا کو راضی کر دوں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر یہ ایمان ہوگا تو پھر پریشانی نہیں ہوگی. دکھ میں بھی پریشانی ٹھیک ہے، انسانی فطرت ہے، ہم انسان ہیں. اللہ نے دل تو رکھا ہے سینے میں، دل بسیجتا ہے، جو کی چیزوں سے دکھی ہوتا ہے یہ انسانی فطرت. لیکن اس دکھ کا، اس دکھ کے اظہار کا طریقہ ہے. کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، تو اس پریشانی میں، اس تکلیف میں بے قابو نہیں ہونا ہے. ہاں، اس میں بے قابو نہیں ہونا ہے، اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دکھ کا کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور صحابہ کے گھروں میں، ازواج مطہرات کے گھروں میں دکھ بھی آیا، سکھ بھی آیا، لیکن انہوں نے اس کو کس طرح انہوں نے اس میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا؟ یہ ہمارا دین ہے. اس دین کو سیکھ کر زندگی گزاریں گے تو سکھی رہیں گے. بغیر پیسوں کے سکھی ہو جائیں گے، بغیر بنگلے کے سکھی ہو جائیں گے، بغیر زیوروں کے سکھی ہو جائیں گے، بغیر سواریوں کے سکھی ہو جائیں گے. اللہ نے ایسا دین دیا ہے، ہر ایک کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں اس دین میں، بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. غریبوں کے لیے بشارتیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. 500 سال پہلے فقراء کے لیے بڑی بشارت کہ جس دن لوگ نفسا نفسی میں ہوں گے، لوگ نفسا نفسی میں ہوں گے قیامت، کہ وہاں فقیروں کے لیے، فقراء کے لیے بشارت سنائی کہ میری امت کے فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو پھر فقیری میں مزہ آئے گا، مالدار بننے کا زیادہ شوق نہیں ہوگا، مال جمع کرنے کا زیادہ دائیہ نہیں ہوگا، سونے اور چاندی اور زیورات جمع کرنے کا زیادہ دائیہ، یہ لالچ پھر کم ہو جائے گی. اور لالچ کم ہو گئی تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس وقت بہت سارے جھگڑوں کی وجہ لالچ ہے دنیا کی، دنیا کی لالچ، مال جمع کرنے کی لالچ، سونا چاندی اور کھانے پینوں کی لالچ. جب یہ لالچ ختم ہو جائے گی اور یہ لالچ لگ جائے گی کہ ہم تو قیامت کے دن فقیروں کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں، فقیروں کے ساتھ ہمارا حشر. حضور علیہ السلام نے اس کی تمنا کی کہ مسکینوں کے ساتھ میرا حشر. پھر اندر یہ لالچ لگے، پھر اپنے مال کو اللہ کی مرضی پر لگائیں گے، اللہ کی رضا والے کاموں پر، کہ میرا رب کس سے راضی ہوتا ہے، مال کہاں لگے تو راضی ہوگا، سونے چاندی کے زیوروں پر اور پھٹ جانے والے کپڑوں پر ہزاروں روپے لگ جائیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں. عقل مند اور شریف لوگ اپنے مال کو ضروریات میں زیادہ ضائع نہیں کرتے، ضرورتوں کو بقدر ضرورت پورا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی تعلیم دی اپنی ذات سے کہ آپ نے اپنی ضرورتوں میں کم سے کم مال لگایا، کم سے کم مال لگایا، کھانے پینے میں، کپڑوں میں، مکان میں، سواری میں، کم سے کم مال لگایا. اور آپ کے پاس جو چیزیں ہدیے میں بھی آئی، قیمتی چیزیں، اس کو آپ نے زیادہ استعمال نہیں استعمال کیا, بند چیزوں کا استعمال ثابت ہے جو قیمتی چیزیں تھیں, لیکن زیادہ رغبت آپ نے کم قیمت کی چیزوں کے استعمال میں کی اور اپنی ضرورتوں پر کم سے کم لگایا, آپ نے عام طریقہ رائج کر دیا اور جو قیمتی چیزیں آئی آپ کے پاس اس کو دوسروں کو دے دیا, کھلا دیا پلا دیا پہنا دیا, لیکن اپنی زندگی کو سادہ رکھا. اسی میں مزہ ہے, یہ گر اگر ہم کو پتا چل جائے کہ سادگی میں مزہ ہے, سادگی میں مزہ ہے, اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا, رہن سہن میں سادگی, کھانے پینے میں سادگی, یہ مومنین کی علامت ہے. مومن اللہ کے جتنے نیک بندے گزرے ہیں حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک, جتنی نیک بندیاں گزری ہیں حضور کے زمانے سے لے کر ازواج مطہرات میں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, حضرت حفصہ, حضرت عائشہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت میمونہ, جتنی ازواج مطہرات ہیں, ان تمام ازواج مطہرات کی زندگی میں سادگی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج کو ایک سال کا نفقہ دیتے تھے, سال بھر کا خرچہ جو دیتے تھے حضور وہ ایک سال کا دے دیتے, لیکن وہ زیادہ ہائی فائی نہیں ہوتا تھا, میانہ روی کے ساتھ دیتے تھے اور ان کو یہی تعلیم دی کہ وہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرے, زیادہ خرچ نہ کرے, اور اس کے ساتھ ازواج مطہرات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت کی تعلیم دی, تو ساری ازواج مطہرات سخی تھی, بہت خرچ کرنے والیاں تھیں. یہی وجہ تھی کہ سال بھر کا نفقہ مل جانے کے بعد بھی ان کے گھروں میں فاقے رہتے تھے, کوئی غریب آ گیا, کوئی مسکین آ گیا, کوئی مسافر آ گیا, تو حضور نے معلوم کروایا کہ کچھ ہے دے دو, تو وہ اپنے پاس سے دے دیتی, کھلا دیتی تھی, پلا دیتی تھی, پہنا دیتی تھی, یہاں تک کہ نوبت یہ آ جاتی تھی کہ آپ کے گھرانوں میں فاقہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے, عروہ ابن زبیر نقل کرتے ہیں اس کو, ان کے بھتیجے بھانجے حضرت عائشہ کے بیٹے اور حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عروہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے امی جان سے ایک مرتبہ معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ایک چاند دیکھتے تھے, ہلال پہلے چاند کو کہتے تھے, نو چندی مہینے کا پہلا چاند اس کو ہلال کہتے ہیں, امی کہ ہم ہلال دیکھتے تھے, پھر دوسرا ہلال دیکھتے تھے, یعنی مہینہ پورا ہونے کے بعد جو آتا تھا, جیسے ابھی ہم نے شعبان کا چاند دیکھا دو دن پہلے, اب رمضان کا چاند ایک مہینے کے بعد آئے گا, پھر شوال کا بعد آئے گا دو مہینے کے بعد شوال کا چاند, تو ایسے ہم ایک ہلال دیکھتے تھے, پھر دوسرا ہلال دیکھتے, پھر تیسرا ہلال دیکھتے تھے, اور اوپر کچھ دن گزر جاتے تھے, یعنی دو مہینے پورے ہو جاتے تھے اور اوپر آٹھ سات نو دن تک گزر جاتے تھے. ہمارے گھروں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے مدینہ منورہ میں, آخری عمر کے آپ کے نو گھر تھے, نو بیویاں تھی ایک ساتھ, دو کا مکے میں انتقال ہو گیا, تو یہ نو گھروں میں سے کسی بھی گھر میں چولہا دو دو مہینے تک نہیں جلتا تھا, دو مہینے تک, حالانکہ ان کو نفقہ ایک سال کا دیا ہوا ہے, لیکن بعض مرتبہ حالات یہ آ جائے, کیوں کہ وہ اللہ کے نام پر خرچ کر دیتی تھی, غریبوں کو, محتاجوں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, مہمانوں کو, آپ کے پاس مہمان جو کو پاتے تھے تو ان کے اوپر لگا دیتے تھے. حضرت عائشہ فرماتے کہ دو مہینے اوپر کچھ دن گزر جاتے ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا, تو حضرت عروہ ابن زبیر نے پوچھا ماں تھا حکم یا خالا, دو مہینے تعجب کی بات ہے کہ دو مہینے تک چولہا نہ جلے, پھر کھاتے کیا تھے؟ حضرت امی جان رضی اللہ عنہ, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, فرما رہی ہے کہ بیٹا کھجور کھا کر پانی پی لیتے تھے, کھجور پانی پر ہمارا گزارا تھا. یہ زندگی حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو سکھائی کہ دنیا میں دن کٹ جائیں گے, کھجور پانی پر بھی, چٹنی روٹی پر بھی, دال چاول پر بھی, اس پر بھی گزر جائیں گے, لیکن اگر اچھے اچھے کھانے کھانوں میں, اچھے کھانے پکانوں میں, اس کے پکانے میں اور اس کے انتظام میں اگر ہم نے دن ضائع کر دیے, اپنی زندگی کو برباد کر دیا کھانے کے پیچھے اور کپڑوں کے پیچھے اور ضروریات میں ہی لگے رہے, جیسے آج پورے دنیا کا ایک عمومی عرف بنا ہوا ہے, پوری دنیا کا, کیا دیندار کیا بے دین لوگ, سبھی صبح سے لے کر رات تک عورتوں کا جو پورا شیڈیول بنا, پورا نظام جو بنا ہے, اس میں ضروریات میں ہی دن گزرتے ہیں پورے, اور پھر ضرورتوں سے زائد خواہشات میں, کھانا پکانے میں اور گھر کی صاف صفائی میں, کپڑوں کی اور گھر کی زیب و زینت میں, اسی میں صبح سے رات ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ
ضروریات بھی بعض ضروریات مؤخر ہو جاتی ہے ان چاہتوں کے پیچھے, اور سکون کی زندگی بھی میسر نہیں ہے. ایسی حوث لگی ہوئی ہے, ایسی حوث چاہتوں کی, خواہشوں کی, کپڑوں کی, جوتوں کی, چوڑیوں کی, زیوروں کی, ایک حوث ہے. حوث دس جوڑی گھر میں پڑے, دس جوڑی کپڑے اور پتہ نہیں کتنے جوڑی دیگر ضروریات گھر میں ہیں, لیکن پھر بھی ایک حوث لگی ہوئی ہے. یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے, یہ مومنین کا شعار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات اور بناتے طیبات حضرت فاطمہ, حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین, یہ آپ کی مبارک بیٹیاں ہیں. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے, ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہے. ان کی زندگیوں کو پڑھیں. حکایت صحابہ میں چند قصے ان کے حیض شیخ نے نقل کیے, اور مزید بہت سی کتابیں چھوٹی چھوٹی ایسے رسالے ملتے ہیں. حید عائشہ کے 100 قصے, حید فاطمہ کے 100 قصے, ان کی زندگی کے واقعات. انفرادی میں مطالعہ کچھ کرنا چاہیے, اس کا پیپر پڑھنے کے بجائے اور واٹس ایپ اور فیس بک دیکھنے کے بجائے یہ کرنا چاہیے, اپنی بچیوں کو یہ سکھانا چاہیے. حید خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کیا زندگی تھی, دور جاہلیت میں ان کا کیا مقام تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے حید خدیجہ کا کیا تھاٹ باٹ تھا, کتنی رئیس خاتون تھی وہ, بڑی تاجرہ, مکے میں ان کی تجارت مشہور تھی, تجارتی وفود ان کے جاتے تھے شام, ملک شام, اور بڑی مالدار عورت تھی. کئی لوگوں نے نکاح کرنا وہ چاہا ان سے, انہوں نے منظور نہیں کیا. حضور علیہ السلام سے سامنے سے انہوں نے رشتہ بھیجا اور حضور سے نکاح کیا, اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے بدلا. ہم تو خامخواہ کے نخرے کرتے ہیں, خامخواہ کے نخرے, اصل میں ہمارے تو پہلے سے اچھی عادت ہے, ہمارے تو خاندان ایسا ہے, اور ہمارے تو بہنیں ایسی ہیں, ہمارے تو ارے کیا ٹھاٹ ہمارا ہے, کیا شان ہماری ہے. حضرت خدیجہ اتنی بڑی تاجرہ, اتنی مالدار عورت, مکے کے اس ماحول میں ان کا ایک نام تھا, اور جیسے حضور علیہ السلام والسلام کے ساتھ نکاح کر کے آپ کا کلمہ پڑھ لیا. یہ کلمے کی خوبی ہے, کلمے کی خوبی ہے کہ کلمہ پڑھ کے زندگی بدل جانی چاہیے. اگر کلمہ اپنی جگہ پہنچا ہے, کلمہ زندگی بدل دیتا ہے, کلمہ بولی بدل دیتا ہے, کلمہ جینے کا انداز بدل دیتا ہے, خواہشات سے عوامر کی طرف لے آتا ہے. ہم اللہ کے بندے بن چکے ہیں, اب ہم وہ کریں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہے, اب ہم وہ کریں گے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہم جانتے ہیں, اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی ہم جانتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. اس کے علاوہ سب جو ہے وہ لغو ہے, بیکار ہے, ہیچ ہے. اللہ کی مرضی کیا ہے, ہمارے رب کی منشا کیا ہے, جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے, جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا ہے, ہم نے اس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری زندگی بدل جانی چاہیے. اب زندگی میں عبادت کا ذوق لگ جانا چاہیے, کھانے پینے سے اور کپڑوں سے زیادہ عبادت کا ذوق لگ جائے, گھومنے پھرنے سے زیادہ گھر میں رہنے کا ذوق لگ جائے, اور دنیاوی معلومات حاصل کرنے کے بجائے دینی علم سیکھنے کا ذوق پیدا ہو جائے, اور چیزوں اور مال دولت کو بولنے کے بجائے اللہ کا نام بولنے کا ذوق پیدا ہو جانا چاہیے. اس کے لیے ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو صرف 9 سال حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملا, اور وہ بھی بچپنے کی عمر ہے. 9 سال کی عمر میں رخصت ہو گئی, اپنے شوہر کے پاس چلی گئی, حضور علیہ السلام کے گھر میں آ گئی. ان کی عمر تقریباً 18 سال کی ہے, اور حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا. یہ 9 سال حضور کے پاس گزارے, ان 9 سالوں میں کیا کیا ہے عائشہ نے, حید عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا, تقویٰ سیکھا, اللہ کی معرفت سیکھی, اور بڑی عالمہ, فاضلہ, زاہدہ, عابدہ, داعیہ, اور بڑی اللہ کے نام پر خرچ کرنے والی, کثرت سے حج اور عمرہ کرنے والی, اور خود اللہ کے دین کی نسبت پر, خود اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے گھر سے نکل کر گھوڑے کی پوچھ پر اور اونٹ پر سوار ہو کر اللہ کا کام کرنے والی, ایسی زبردست, ایسی جری خاتون, ایسی جری خاتون تھے عائشہ رضی اللہ عنہ. اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ رکھتی تھی, بچہ کہ سانپ بچھو نکل آئے تو اس سے مار دی, اور ہماری عورتیں ایک چھپکلی نکل آتی تو پورے گھر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی بڑا یدھ ہو گیا ہو. جو سیکھنے کی چیزیں کہ شجاعت سیکھیں, دلیری سیکھیں, اپنی ماں سے تو بہت لمبی زبان سے لڑائی کرتی ہے, اپنی بہنوں کے ساتھ لڑائی کرتی ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, اتنی ضرورت ہے وہاں, اور چھپکلی نکل آوے تو پورے گھر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے. شجاعت دلیری ایمان والی عورت کا وصف ہے. حضرت سمیہ, حضرت صفیہ کا قصہ مشہور ہے. حضرت صفیہ کا, یہ عورتیں اللہ سے ڈرنے والی ہیں, یہ اللہ سے ڈرتی تھی. حضور کے پاس پہنچا عورتوں کا وفد, یا رسول اللہ یہ مرد اللہ کے دین کا کام کر کے درجوں میں بہت آگے نکل جائیں گے, نماز روزہ وہ بھی کرتے ہم بھی کرتی ہیں, تسبیح ہم بھی پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں, اس میں تو ہم ان کا مقابلہ کر لیتی ہیں, یعنی برابر سرابر ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ اللہ کے راستے میں جا کر بڑے بڑے درجے لے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ ہم کو بھی اجازت دو, ہم اللہ کے راستے میں آئیں گے. اور پہلی مرتبہ میں تو حضور نے ان کو سمجھا پٹا کے سمجھا دیا کہ آپ ایسا کرو نے, اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی اطاعت کرو, اور جب وہ اللہ کے راستے میں جاوے تو ان کا سامان تیار کر دو, اور جب وہ اللہ کے راستے میں جاوے تو ان کے پیچھے ان کے سامان کی اور ان کی عزت کی حفاظت کرو, اللہ تمہیں بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا ان کو ملے گا. چند دن گزر گئے, پھر آئے کہ یا رسول اللہ یہ مرد ہم سے آگے بڑھ جائیں گے, کیسا جذبہ اندر ہے, آپ ہم کو موقع دو کہ ہم بھی اللہ کا کام کریں. تو حضور نے کہا کہ وہاں تو جنگ ہوتی ہے, تم وہاں آگے کیا کرو گی, وہاں تو مردوں کا کام ہے. تو کہنے لگی یا رسول اللہ ہم بھی وہاں کام آ سکتی ہیں, ہم بھی کام کریں گے وہاں پر. یہ ایمانی ہمت ہے, ایمانی شجاعت ہے, اللہ پر توکل اور اعتماد ہے کہ ہر ہم زخمیوں کا دوا دارو کریں گے, ہم پانی بھر کر لا کر دے سکتی اور گھوڑوں کی خدمت ہم کر سکتی, اور بہت سارے کام گنوائے انہوں نے. یہ ان عورتوں کے اوصاف ہیں جو اس امت کے مسلمانوں کا پہلا قافلہ ہے. مردوں کے ساتھ یہ عورتیں تھیں, ان عورتوں کا بڑا حصہ ہے دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے. اسلام کے خاطر پہلی شہادت ایک عورت نے دی ہے, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پہلی شہادت ہے, سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت, اور اسلام کے خاطر سب سے زیادہ سب سے پہلے مال لگانے والی ایک عورت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ لٹا دیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال تک جیل میں رہی, 3 سال تک, لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم کو بھگتنا پڑا ہے, ایک حرف شکایت نہیں, پورا ساتھ دیا آپ کا, اور اتنا ساتھ دیا اتنا ساتھ دیا کہ آپ علیہ السلام والسلام زندگی بھر حضرت خدیجہ کو یاد کر کے روکے کہ انہوں نے میرے اوپر بڑے احسان کیے, میرا بڑا ساتھ دیا انہوں نے, آپ ان کو دیکھ ان کے احسانات کو شمار کروا دیتے کہ میرے اوپر فلا موقع پر مجھے انہوں نے ساتھ دیا, فلا موقع پر مجھے ساتھ دیا. یہ عورتوں کے کارنامے, ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں, کن عورتوں کے پیچھے جا رہے ہیں جو اللہ کی نافرمان ہیں, جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے, ارے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے, جو دنیا کی خواہشات کو جنت پر ترجیح دے بیٹھی ہے اور اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا میں زندگی گزار رہے, جنہوں نے اپنی حیا کا سودا کیا ہوا ہے, جنہوں نے اپنی عزتوں کو نیلام کر دیا ہے, ہمارے لیے آئیڈیل ہوں گی, ہماری بچیوں کے لیے وہ آئیڈیل بنے گی. ہمارے لیے آئیڈیل حضرت حفصہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے, حضرت فاطمہ, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم ہیں, یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. سب سے پہلے تو ہم ابتدا کریں کہ ان کے ناموں پر اپنی بچیوں کے نام رکھیں, اپنی پوتیوں نواسیوں کے نام ان کے ناموں پر رکھیں تاکہ ان کے جیسے اوصاف ان کے اندر پیدا ہو. ان سے محبت کا یہ تقاضا ہے, اہل بیت سے, صحابیات سے اور صحابہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھیں, پوتوں کے نواسوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھیں, اور اس نیت سے رکھیں کہ اللہ ہماری ان بچوں کو, ہماری ان اولادوں کو ان کے جیسا بنا دے, ان کو ایسے جذبات دے دیں, ان کو ایسے ایمان کا کمال دے, ایسی عبادت کا ذوق دے
ان کی عبادتوں کے قصے. وہ ام المومنین رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام فجر پڑھنے کے لیے گئے اور چاش کے وقت واپس گھر آئے تو دیکھا مصلی پر بیٹھی بیٹھی عبادت کر رہی ہے. حضور نے پوچھا جب سے میں گیا ہوں تب سے آپ عبادت کرو؟ بولے ہاں جب سے آپ گئے تب سے لے کر ابھی تک میں مصلی پر بیٹھی. یہ ان کی عبادت کا ذوق ہے. کثرت سے روزہ رکھنے والیاں تھی وہ, کثرت سے روزہ, حالانکہ وہاں تپتی ہوئی دھوپ زیادہ گرمی ہوتی تھی لیکن کثرت سے روزے رکھنے والی تھی, اللہ سے ڈرنے والی تھی اور مہمان نواز تھی, مہمانوں کی خدمت کرنے والی, کہ مہمانوں کے واسطے اپنے منہ کا نوالا اتار کے دے دینے والی. حضور کے پاس اکثر مہمان رہتے تھے. آپ علیہ السلام سب سے پہلے ازواج مطہرات کے گھروں پر بھیجتے کہ دیکھو کچھ کھانا پینا ہو تو لے لو, تو وہ سب اپنے گھر کا نکال کر دے دیتی. بعض مرتبہ ان گھرانوں سے آواز آتی کہ آج کچھ نہیں, تو پھر حضور علیہ السلام دوسرے صحابہ کو کہتے کہ بھائی دیکھو ہمارے یہاں کچھ ہے نہیں, آپ کے یہاں کچھ ہو تو لے آؤ, ہمارا مہمان ہے. تو پھر وہ صحابہ اپنے گھروں سے لا کر مہمانوں کو کھلا دیتے. آج ہمارے گھروں میں ماں باپ کے لیے جگہ نہیں بچی. ہاں اس میں بڑا حصہ عورتوں کا ہے, اس میں بڑا حصہ عورتوں کا ہے. مرد مجبور ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ, کیوں کہ دل چھوٹے ہو گئے, دل تنگ ہو گئے مال جمع کرنے کی, دل مال کی لالچ نے ہم کو ایسا اندھا کر دیا کہ آج ہمارے گھر میں سگے ماں باپ کے لیے جگہ نہیں. ٹھیک ہے عام گھرانوں میں جہاں دین نہیں ہے, دین کی دعوت نہیں ہے, دین کی محنت نہیں ہے, ان کے پاس سمجھ نہیں ہے, لیکن وہ گھرانے کے جہاں دین کی دعوت ہے, دین کی محنت ہے, جن گھرانوں میں 20-20 سال 25-25 سال سے اللہ کے راستے کی آمد و رفت اور دین کی محنت کا نظام ہے, تعلیم کے حلقوں کا نظام ہے, ان گھرانوں میں یہ صورتحال پیش آوے کہ اس گھر میں ماں کے لیے جگہ نہیں ہے, باپ کے لیے جگہ نہیں ہے, گھر کے بوڑھوں کے لیے جگہ نہیں ہے, جس اسلام کی بنیاد اس پر پڑی کہ حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات نے اپنے مہمانوں کے خاطر فاقے کیے ہو, وہ اثار اور ہمدردی کے جذبات ختم ہو گئے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں, اللہ پر بھروسہ بڑھاویں اور اپنی زندگیوں کو سادہ بناویں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ ہے اس مبارک طریقے کو اپنے گھر میں اپنی زندگی میں جگہ دے اللہ کے واسطے. اپنی ذات سے ہم فیصلہ کریں, ہم دوسروں کے مکلف نہیں ہیں, لیکن اپنی ذات سے فیصلہ کرنے کے ہم مکلف ہیں کہ ہم اپنی ذات سے ایمان والی زندگی گزاریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں داخل کریں گے. ہماری نماز آپ کے طریقے پر ہوگی, ہمارا قرآن اور ذکر اللہ کی یاد حضور کے طریقے پر ہوگا. دن رات 24 گھنٹے جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نام کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مخلوق خدا کی خدمت اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے. اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہوگا اور اللہ کے بندے بندیاں بن کے رہیں گے. حیا کے ساتھ شرم کے ساتھ خواتین کو خصوصی خطاب کیا اور خصوصی حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہے, اپنے گھروں میں رہے, گھر سے باہر نہ نکلیں. ہاں ضرورت کے لیے نکلنے کی اجازت دی کہ ضرورت کے واسطے نکلیں, اور ضرورت کس کو کہیں گی؟ علماء سے پوچھا کہ ضرورت ہے کیا کیا ہے اور ضرورت کے لیے کیسے نکلنا ہے. اپنے گھر سے ضرورت کے لیے نکلنے کی اجازت دی عورتوں, باقی وقت اپنے گھر میں گزارنے کو کہا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہیں. جاہلی دور میں جیسے بغیر پردے کے نکلا کرتی تھی ایسے نہ نکلا کریں, اپنے گھر میں رہ کر نماز قائم کریں جو اللہ کا بہت بڑا فریضہ ہے. گھر گھر میں نماز قائم ہو, گھر کی عورتیں نماز کے اہتمام کے ساتھ جیسے اذان ہو جاوے اب دوسرا کوئی کام نہیں ہے, اب اللہ کے منادی نے پکارا ہے, بہت بڑے اللہ کا حکم آیا ہے, بہت بڑے اللہ کا حکم آیا ہے, اب کوئی کام نہیں کریں گے. جیسے گھر کا کوئی بڑا پکار دیتا ہے تو سارے ایک دم متوجہ ہو جاتے ہیں, اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. عورتیں اب جب شوہر آ جاتا ہے اپنا سارا کام چھوڑ کے اس کی خدمت میں, اس کے کھانے کے انتظام میں اور اس کی راحت کے انتظام میں لگ جاتی ہے, سارے کام چھوڑ دیتی ہے. اللہ کا حق شوہر سے بڑا, اللہ کا حق بچوں سے بڑا حق ہے, اللہ کا حق ہماری ذات سے بھی بڑا ہے. نماز کا وقت ہوا اب سارے کام چھوڑ دیں, نماز کی پابندی کریں. نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. یہ بے حیائی کی جو وجہ ہے وہ نماز صحیح نہ ہونا ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے, ورنہ ایک نمازی عورت بغیر پردے کے گھر سے نہیں نکل سکتی, کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آ سکتی. کہ نمازی عورت ہو کر کسی غیر محرم کے سامنے آئے نہیں لیکن ابھی پکی نمازی نہیں بنی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی. اپنی نماز بنانے کی کوشش کریں, اچھی سے اچھی نماز پڑھیں, دھیان سے پڑھیں, اطمینان سے پڑھیں. نماز ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں, نمازوں کو سیکھیں. جو اس کام میں بنیادی محنت ہے ایمان نماز, نماز کو سیکھیں, اس کے فرائض واجبات سنتوں کی رعایت کے ساتھ اپنے گھر کے ایک ایسے کمرے میں جہاں ڈسٹرب نہ ہو, پاک صاف کپڑے پہن کر پاک صاف جگہ ہو, اچھے کپڑے پہنے, اچھے اچھے کپڑے نماز کے لیے رکھیں, اچھے کپڑے. اللہ کا حکم ہے اس کا, خود اسی نہ سکوں عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ, کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو, یعنی صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر آؤ, میلے کچلے کپڑوں میں نماز نہ پڑھیں, صاف ستھرے کپڑے پہن لے کے نماز کرو. نماز پڑھنی ہے, نماز کے لیے اہتمام کریں, صاف ستھرا اچھا موٹا دوپٹہ ہو, اچھا صاف ستھرا مسلح بچھاویں, اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے اچھا مسلح نکال کے دیتے ہیں, اور ہم خود اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پرانا بالکل پھٹا ہوا ہے اور بدبودار ہیں. اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں, اتنا تو دھیان کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, جو دو جہان کا مالک ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل خوبصورت ہے, وہ جمال کو پسند کرتا ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس لیے اچھے سے نماز کا اہتمام کریں, گھر میں نماز بچوں کو بچیوں کو نماز پڑھائیں, فجر ظہر عصر مغرب عشاء پانچوں وقت کی کڑی نگرانی کریں نماز کی. حدیثوں میں ہیں کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کریں, 10 سال میں تنبیہ کر کے بھی نماز پڑھائیں, اتنا زبردست فریضہ ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی کریں اور نماز قائم ہو گھر میں. مردوں کی بھی نماز کی نگرانی کریں, ان کے اوپر نماز کے اوقات کی یادیانی کریں, فجر میں اٹھاوے سب کو, فجر میں سب کو اٹھا دیں, رات میں جلدی آرام کر لیں گے. صبح اٹھنا ہر موسم میں اٹھنا آسان ہے, اللہ نے رات اتنی تو بنائی ہے کم از کم, 5-6 گھنٹے کی نیند گرمیوں میں مل جائے. گرمیوں میں بھی اگر وقت پر سو جائے تو آرام سے فجر تک میں 5-6 گھنٹے کی نیند مل جائے. دوپہر میں تھوڑی دیر فیضولہ کر لیں. اپنے نظام عمل کو, نظام زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے, اس کی وجہ سے ہمارے اعمال محفوظ نہیں ہیں. فجر کی نماز عموماً قضا ہو رہی ہے, کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں جو نماز قضا کر رہے ہیں, شادیوں میں منگنیوں میں عصر مغرب عشاء آسانی سے چھوٹ رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں اس کی, زمین ہل جانی چاہیے. یہ تو اللہ کا رحم و کرم ہے کہ ہم نماز چھوڑنے کے بعد بھی اس کی زمین پر زندہ بچے ہوئے. کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی زمین پر نماز چھوڑنا ہے, جس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیں وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. نمازوں کی پابندی کریں, روزانہ کے اعتبار سے 5 کو خود پڑھیں, بچوں کو بچیوں کو پڑھاویں, نماز کی دعوت دیں, اور کوئی خوشی غمی میں کہیں شریک ہوئے ہیں تو پہلے نماز کے اوقات کو محفوظ کریں کہ نماز قضا نہ ہو جائے, نماز چھوٹ نہ جائے. وہاں کہاں پڑھیں گے نماز, وہاں اتنی بھیڑ میں نماز برابر نہیں پڑھی جائے گی, سکون سے نہیں پڑھی جائے گی. ایسے بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر زیادہ نہ جاویں, شادیوں میں منگنیوں میں اور دیگر ایسے رسم و رواج کی مجلسوں میں اپنے آپ کو اس سے بچاویں. اپنے ذاتی جھگڑوں کے خاطر لوگ نہیں جاتے, سگا بھائی بلانے آتا ہے بہن کو کہا جا نہیں جاتی, نہیں جائیں گے تیرے گھر, تیری بہو نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا بس اس کی وجہ سے چھوڑ دیا, خود انشاء ختم کر. اللہ کو راضی کرنے کے خاطر کسی ایسی مجلس میں شرکت نہیں ہو, نہیں بھائی ہم تیری شادی میں بہت خوش ہیں, تیرے بچوں کو خدا خوشحال رکھے, اللہ انہیں سلامت رکھے, یہ میری طرف سے اتنا ہدیہ ہے لے جاؤ, باقی تمہارے گھر میں عورتیں مرد جمع ہوں گے اور ایسے گناہ کی مجلس میں ہم نہیں آ سکتے. معذرت کرے ان سے معذرت کرے. اگلے دن وہ آئے, ایک دن پہلے چلے جا رہے کہ وہاں تو عورتوں کا ہجوم ہوگا, مردوں کا ہجوم ہوگا, بے حیائی ہوگی, ہماری عزت تمہاری شادی سے زیادہ قیمتی ہے, عزت اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی کیا شادی میں عزت کا نیلام کر دے. اور کام کرنے والی بہنیں, تعلیم والی بہنیں بغیر برقعے کے وہاں چلی جائے, منڈپ میں بیٹھ جائے, ذرا اگر ایمانی اندر غیرت ہو, اگر ذرا اللہ سے شرم کرے, اللہ سے کہ ہمارا پروردگار جو کبھی نہ سوتا ہے نہ کبھی اونگتا ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ ہم سے غافل نہیں. منڈپوں میں بارہ بارہ بجے تک ایک طرف لڑکے ایک طرف لڑکیاں بیٹھی ہیں. ارے تعلیم والی بہنیں تو اگر دو چار وہاں پہنچ چکی ہیں وہ تو ان ساری چیزوں کو سمجھا بجھا کے ختم کروا دیں کہ بہنوں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اللہ کے لیے سوچے ذرا اس کو, اللہ کے لیے سوچے کہ ہماری عزت سستی نہیں ہے. اسلام نے عورت پر پردہ فرض کیا ہے, اس محنت سے جو بنیادی مقاصد ہیں, اسی لیے مستورات کی تعلیم میں بھی ایسے شرائط کے ساتھ کہ عورت پورے پردے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے, بہت زیادہ ٹولہ بنا کر نہ جائے, دو دو بہنیں راستے میں ایک طرف چلتی ہوئی, حیا اور شرم کا لحاظ کرتے ہوئے کسی مکان میں بیٹھ کر جو مکان پردے والا ہو اس میں کوئی غیر محرم نہ ہو ایسے گھر میں تعلیم کریں, بلکہ تعلیم کرتے ہوئے بھی دین کی بات پڑھتے ہوئے اپنی آواز بلند نہ کریں تاکہ کسی غیر محرم تک ان کی آواز پہنچ جائے, مائک میں تعلیم نہ کریں کہ ان کی آواز کا پردہ ہے. جماعتوں میں عورتیں جاتی ہیں تو پورے شریف پردے کے ساتھ ہاتھوں پیروں میں موزے پہن کر شریف سفر کرتی ہیں پردے کے ساتھ, اس گھر میں قیام ہے اس گھر میں پوری پابندیاں ہیں, جس محنت میں حیا کی اتنی عملی مشق کروائی جا رہی ہو, اور پھر وہ کام کرنے والی عورتیں بغیر پردے کے کسی کی شادی میں کسی کی منگنی کے منڈپ میں, ذرا تصور کریں غور کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا کام دیا اس کام کا یہ حق تھا. ہم رسم و رواج کے بندے نہیں ہیں, اللہ کے بندے ہیں, کلمہ اللہ کا پڑھا ہے. ہم قوم اور سماج کے بندے نہیں ہیں, کلمہ ہم نے اللہ کا پڑھا ہے, اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے, اور قیامت میں اس خدا کے سامنے جواب دہی ہے. قیامت میں قوم کے لوگوں کے سامنے ہماری جواب دہی نہیں ہوگی, قبر میں کوئی ہمارے ساتھ سونے کے لیے نہیں آئے گا, اور قبر کے سوال جواب میں ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا, بلکہ سب تو قیامت کے دن. قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا جب قیام میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ حساب کے لیے حساب قائم کرے گا, اس وقت شیطان ایک طرف ہوگا اور گنہگار لوگ ایک طرف ہوں گے. یہ گنہگار لوگ کہیں گے کہ شیطان نے ہم کو ورگلایا تھا, گنہگار لوگ یہ کہیں گے کہ شیطان نے ہم کو ورگلایا تھا. بقول شیطان لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو جائے گا اللہ کے وہاں تو شیطان اس وقت کہے گا, بقول شیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق, کہ اللہ نے تم کو سچا وعدہ کیا تھا کہ نماز پڑھو روزے رکھو حیا کے ساتھ رہو میں تمہارے ساتھ سلوک کروں گا, اچھے کام کرو اچھے کاموں کا ہی بدلہ ہے. وہ وعدتکم, اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا, شیطان کہے گا اس کو, ایک وعدہ اللہ کا تھا اور اللہ اپنے وعدے میں سچا تھا, اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا, اور ایک وعدہ میں نے تم کو کیا تھا اور میں اپنے وعدے میں جھوٹا تھا, یہ تم کو پتا تھا کہ میں اپنے وعدے میں جھوٹا ہوں. ہم سب کو ابھی پتا ہے کہ شیطان جھوٹا ہے, مکار ہے, ابلیس ہے, وہ مردود ہے اللہ کی بارگاہ کا. اللہ وہ اس دن وہاں کہے گا کہ تم کو پتا تھا پہلے سے, تو تم نے اللہ کا وعدہ کیوں نہیں مانا اور میرا کیوں مانا, میں تم کو ہاتھ پکڑ کے لے گیا تھا کیا, میں تم کو ہاتھ پکڑ کے لے گیا تھا, میں تم کو گھر لینے آیا تھا رکشہ لے کر, تم تو اپنی مرضی سے گئے تھے. آج مجھے ملامت مت کرو, لا تلومونی فلومو انفسکم, کہ مجھے ملامت مت کرو تم نے خود کیا ہے, تم مجھے ملامت مت کرو, تو شیطان بھی ہاتھ اونچے کر دے گا وہاں. اور جتنے یہ لوگ ہیں ان کے بارے میں, جتنے لوگوں کے پیچھے لوگ چلتے اور گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں خود گنہگار لوگ کہیں گے اللہ کے وہاں کہ یہ ہمارے سردار یہ ہمارے چودھری انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا, یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا, ان کو عذاب ڈبل دے دینا. تو وہاں قوم اور سماج نہیں آئے گی ساتھ, وہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے, یہی سے جنازہ رخصت کر دیں گے, کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا. قبر میں اتار کے رشتے دار بھی واپس آ جائیں گے. ذرا ہم تصور کریں, اپنی قبر کو سوچیں کہ قبر میں تنہا تنہا سونا ہے, قبر میں تنہا تنہا سونا ہے, ذرا اللہ سے حیا کریں, اس اللہ کو منہ دکھانا ہے, اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا ہے. لوگ باپ دادا کی وصیتوں کو اس لیے پورا کرتے ہیں کہ قیامت میں باپ دادا کو کیا جواب دیں گے, اور ان کی گناہوں کی وصیتیں پوری کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو منہ دکھانا ہے. ارے سب سے پہلے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور اللہ کے رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے, اور وہاں آپ کی سفارش کی ہمیں ضرورت پڑے گی, آپ کے مبارک ہاتھوں جام کوثر پینے کی ضرورت پڑے گی, آپ کی سفارش کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا. ان چیزوں کا تصور کریں, تعلیم میں اس کو بار بار سنیں, آخرت اور خبر کو سنیں تاکہ ہمارے دل میں نرمی آوے، گناہوں کے جذبات ظاہر ہو جاوے، ماننے کا جذبہ پیدا ہو، ہمارا نفس جو ہے وہ کمزور پڑ جاوے. اس لیے فضائل کی کتابوں کو سنیں بار بار، اپنے گھر میں حلقہ لگا کر روزانہ تعلیم کریں. اور اس میں فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے تفصیلی روایت نقل کی ہے، قبر کی، آخرت کے مراحل، برزخ کے مراحل ہیں، اور اس میں انہوں نے تفصیل سے روایت بھی نقل کی ہے، واقعات بھی نقل کی ہے مختلف بزرگوں کے. وہ اسی واسطے ہیں کہ دل قصوں سے اثر لیتا ہے، ان قصوں کو سنیں، بچوں کو سناویں کہ قبر میں کیا حالات ہونے والے ہیں. خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں، حضور کے دوہرے داماد ہیں، آپ نے ایک ہی بات دیگر ہے، دو بیٹیاں دی ان کو، لیکن جب قبرستان جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا کہ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہو اور قبر سے اتنا روتے ہو، تو کہنے لگے کہ بھائی قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس سے پار ہو گیا اس کی باقی منزل آسان ہو جائے گی، اور جو وہاں پھنس گیا اس کے لیے باقی منزل مشکل ہو جائے گی. اس لیے مجھے قبر دیکھ کر بہت زیادہ رونا آتا ہے. اپنے قبر کو سوچیں کہ دو دن کے بعد، دس دن کے بعد، پندرہ دن کے بعد، کس کی موت کب ہے کسی کو پتا نہیں، اور ان خواہشات کو چھوڑ ہے اللہ کے واسطے. یہ بے حیائی کی زندگی، بے شرمی کی زندگی، بدتمیزی اور بے ادبی کی زندگی کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ آج تک ہماری بھول ہوئی تھی، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، تو ہمیں اپنے فضل سے معاف کر دیں، اور آئندہ زندگی تو جیسی چاہتا ہے، ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، خدمت والی، اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھلے بندوں بندیوں میں ہمیں شامل فرما لیں. حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں ہیں، اللہم اجعلنا من الصالحین، کہ یا اللہ ہمیں صالحین میں سے، نیک بندوں میں سے بنا لیں، ہمیں اپنے بھلے بندے بنا لیں، بھلے بننے کی کوشش کریں، گنہگار بننے کی کوشش نہ کریں، اور خامخواہ شیطان کو زیادہ قصوروار میں ٹھہراویں، خامخواہ شیطان کو اور لوگوں کو، بلکہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراویں کہ ہمارا قصور ہے. ہاں شیطان ہمارا دشمن ہے، اس سے چوکنا رہنا ہے، لیکن اس سے بڑا دشمن نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جس نفس کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ کے حکم پورے نہیں ہو رہے ہیں، جس نفس کی شرارتوں کی وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں. اس لیے کوشش کریں اپنے گھر میں روزانہ تعلیم کر کر کے ان مقدس ہستیوں کے واقعات پڑھیں، سنیں، بچوں کو سناویں، بچیوں کو سناویں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر گھر میں بیٹھیں. پہلے کی عورتیں، دادیاں، نانیاں، مائیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھیں آدھا گھنٹہ گھنٹہ روزانہ، اور ان کو کھلا کر پلا کر ان کے ساتھ تھوڑی ہنسی مذاق کر کے ان کو بزرگوں کے قصے سناتی، ان کو صحابہ کے واقعات سناتی تھی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجی. مولانا نے کتاب دیکھنے کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی ایک موقع پر، تو ان کو کہا کہ مولوی علی میاں، تمہاری کتاب پڑھ کر میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور پھر کہا کہ تم نے جو کتاب میں لکھا ہے وہ سارا میں نے اپنے دادی سے سنا تھا. جس بزرگ کے بارے میں تم نے سب لکھا ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ سارے قصے اور سارے واقعات جو ہیں وہ تو بچپن میں میری دادی نے مجھے سنائے تھے، کہ گھر میں اس کا ماحول تھا، بزرگوں کے قصے سناتے تھے، اللہ والوں کے واقعات بچوں کو سناتی تھی، صحابہ کے واقعات سناتی تھی. حضرت خنسہ کا مشہور قصہ ہے، اپنے بچوں کی کیسے تربیت کی انہوں نے، کہ شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور چار لڑکے ہیں، ان چار لڑکوں کو پالا پوسا، ان کو تیار کیا، ان کے جذبات بنائے، ایمانی جذبات بنائے، اخلاقی جذبات بنائے، اور اللہ کے نام پر مر مٹنے کے جذبات بنائے، اور جب ضرورت پڑی اللہ کی نسبت پر تو ان چاروں بیٹوں کو لے کر گئی میدان میں، خود لے کر گئی، اور ان چاروں بیٹوں کو وہ زبردست تیار کر کے میدان میں بھیجا، اور ان سے کہہ رہی ہے، کیسے ہلا دینے والے کلمات کہہ رہی ہے، دلوں کو جھجھوڑ دینے والے کلمات کہہ رہی ہے ان بچوں سے، کہ دیکھو بیٹا، تمہارے باپ کے بعد میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، اور تمہارے ماموں کو میں نے رسوا نہیں کیا ہے، میں نے تم کو آج کے دن کے لیے پالا تھا، جاؤ بیٹا اللہ کی نسبت پر جاؤ، اور پیٹ مت دکھانا، تم چاروں اللہ کے نام پر شہید ہو جاؤ. میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ میں قیامت کے دن چار شہیدوں کی ماں کہلاؤں. حالانکہ بیوہ عورت، اور یہی سرمایہ ہے چار بیٹے، چاروں بیٹوں سے کہہ رہے کہ جاؤ، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں قیامت میں چار شہیدوں کی ماں کہہ رہا ہوں. یہ جذبات ان کے تھے, یہ ان کی تمنائیں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی گئے, بیمار تھے تو عیادت کے واسطے ان کے قریبی لوگوں میں سے تھے, رشتے داروں میں سے تھے. انہوں نے عیادت طلب کی تو عیادت نہ دی ان کو, کہ ان کو عیادت نہیں آنے کی. پھر انہوں نے اصرار کیا کہ امی جان عیادت دے, میں عیادت کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو کہا کہ وہ جب بھی آتے ہیں میری تعریف کرتے ہیں اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میری کوئی تعریف کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تعریف نہیں کروں گا, عیادت کر کے چلا جاؤں گا. تو اندر آئے لیکن ان سے رہا نہیں گیا, تو تعریف کی ہے امی جان کی. تو امی جان کہنے لگی کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں دنیا سے چلی جاؤں اور میرے پیچھے میرا کوئی تذکرہ نہ ہو, میں نے جو اعمال کیے ہوں میرے اللہ کے لیے کیے. کتنی زبردست قربانیاں دی انہوں نے. 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی, 18 سال کی عمر, اور حضور علیہ السلام سے علم سیکھا, تقویٰ سیکھا, عبادت سیکھی, خرچ کرنے کا ذوق سیکھا. اور پھر حضور علیہ السلام کے بعد بڑی دینی علمی خدمات ہے عائشہ رضی اللہ عنہ, بہت سارا علم جو ہے ان کے واسطے سے امت کو ملا. ہمارے سامنے یہ مبارک ہستی آ رہے ہیں. یہ تعلیم اس لیے ہمارے جذبات یہ بنے, ہمارے جذبات بدل جاوے, سوچ بدل جاوے, ہماری فکر بدل جاوے, ہماری باتیں بدل جاوے. یہ کیا باتیں ہیں, جوتے کپڑے چادر ہے اس کی, صبح شام اس کی باتیں ہیں. کیا رکھا ہے اس میں, ایک سبحان اللہ پر اتنا اجر ہے کہ زمین آسمان کے درمیان کی خالی جگہ پر ہو جاتی ہے. کم از کم 3 تسبیحیں پڑھی جائے, کہ 15-20 منٹ لگتی ہے 3 تسبیح پڑھنے میں. بزرگوں نے کہا کہ عادت ڈالنے کے واسطے ہمارے کام کرنے والے مرد بھی, کام کرنے والی عورتیں بھی, وہ صبح تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ پڑھے. یہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہم چونکہ عادی نہیں اللہ کے ذکر کے, تو دھیرے دھیرے عادی ہو جاوے, یہاں تک کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاوے. اب ہماری زندگی کا اور ہمارے دن کا اکثر وقت اللہ کی یاد میں, اللہ کی تسبیح میں, قرآن کی تلاوت میں, اللہ کے دین کی باتوں میں, جنت کی باتوں میں اور اللہ کی صفات کی باتوں میں ہمارا وقت گزر رہا ہو. اپنے آپ کو ان باتوں کا عادی بنا لیں, اس لیے تعلیم کی پابندی کریں, بچوں بچیوں کو لے کر بیٹھیں, انفرادی اوقات میں بھی ان کتابوں کا مطالعہ کریں, تھوڑی دیر لے کر بیٹھیں. ہاں, دیگر ذرائع سے اپنے آپ کو بچا لیں. ایک زمانہ تھا کہ شریف آدمی اپنے گھر میں پیپر نہیں لاتا تھا, حالانکہ اس زمانے میں پیپر میں گندی تصویریں نہیں ہوتی, خالی مردوں عورتوں کی سادہ تصویریں ہوتی تھی, بلیک اینڈ وائٹ کالی دکھتی تھی ایسی تصویریں. لیکن شریف لوگ اپنے گھروں میں پیپر نہیں لے جاتے تھے, اس لیے کہ اس میں تصویریں ہیں, گھر کی ماں بہنیں دیکھے گی, آفس میں اپنی دکان پر رکھتے تھے. اتنی حیا تھی لوگوں میں. اب ہم سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں. ان ذرائع سے بچاؤ اپنے گھروں, ہاں, پیپر سے اور دیگر ایسے لٹریچر سے اور سوشل میڈیا کے جو ذرائع, موبائل کے ذریعے سے جو گھروں میں فساد اور گندگی پھیلا رہے ہیں, جس سے گھروں میں فساد پھیل رہا ہے, گندگی پھیل رہی ہے, لڑکے لڑکیاں آوارہ بن رہی ہیں, جس سے ایک مومن کی شان کے خلاف. بلکہ اگر ان حالات میں ہم کسی ایسے متقی لوگوں سے اس کا ہم مسئلہ پوچھیں گے تو شاید جواز کی اجازت نہیں دیں گے, اس کو رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. اپنی بچیوں کو بچاویں, اس سے اپنے بچوں کو بچاویں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم ان پر رحم کریں, ان ذرائع سے بچا رہے, خود مائیں بھی بچے اس سے. ماؤں کا عمل ہی اثر ان کے اوپر ہوتی ہے, مائیں موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر بچے وہی دیکھیں گے, ان کو عملاً مل رہا ہے. گھر کی ضرورت کے واسطے ایک آدھ سادہ فون رکھ لیں گھر میں, ایک آدھ سادہ فون رکھ لیں, ورنہ پھر اس کے جو نتائج مرتب ہوں گے, خون کے آنسو رونے سے بھی کام پورا نہیں ہوگا. اپنے گھروں کو اس سے بچاویں, تعلیم میں, ذکر میں, تلاوت میں, دین کی باتیں کہنے سننے میں, اخلاقی باتوں کے لین دین میں, اپنے گھر آنے والے مہمانوں کی, گھر کے بزرگوں کی, بڑوں کی خدمت میں اپنا, اپنے بچوں کا وقت گزاریں. ان کو کوئی رخ دے زندگی کا, ان کو زندگی کا کوئی رخ دے, ویسے ہی جیسے بغیر کوئی مالی کے پھلنے پھولنے والا باغ بنا کر نہ چھوڑ دے, ورنہ وہاں کانٹے دار درخت اوپر آ جاتے ہیں اور جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں. اپنی گھر کی تربیت کا ایک نظام قائم کریں, بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کریں. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے, ان کو حیا سکھا, اگر حیا سکھا دی 1000 بیماریوں کا علاج ہے. بچی کی عادت بنا دی گھر میں رہنے کی, گھر کے ماحول میں رہنے کی اعمال کے ساتھ رہنے کی بہت سارے فساد سے ہمارا گھر محفوظ ہو جائے گا. اس کو گھر اس بچی کو کام کاج کرنا سکھاویں, روٹی پکانا, سالن بنانا اور گھر کی خدمت کے کام سکھاویں, یہ ان کا ایجوکیشن ہے, یہ ایجوکیشن ہے. بات کرنے کا سلیقہ سکھاویں کہ بیٹا تمہارے ابا آ رہے ہیں ان سے کیسے بات کرو گی, یہ تمہارے دادا ہیں دادا سے کیسے بات کرو گی, یہ تمہاری دادی ہیں ان سے ادب سے بات کرتے ہیں, چھوٹوں سے بڑوں سے بات کرنے کا, یہ بنیادی تعلیم ہے بچیوں کی. اگر میتھ سائنس نہیں پڑھے گی ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, چارانے کا نقصان نہیں ہوگا. ہزاروں سائنس پڑھی ہوئی بچیاں جو ہیں وہ ادھر ادھر پھٹک رہی ہیں بیچاری, لیکن کوئی ایک بچی جس نے ادب سیکھا ہو اخلاق سیکھے ہو وہ پھٹکتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. ایک بچی دکھا دی جس نے دین سیکھا ہو اخلاق سیکھے ہو تمیز سیکھی ہو وہ بھٹکتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. ہزاروں بچیاں مدد ملے گی ادھر ادھر ہاسپٹلوں میں, نرسنگ اسٹاف میں اور یہاں وہاں, تو پیٹرول پمپ پر لا کے کھڑا کر دیا, بس کے کنڈکٹر بنا دیا عورت کو, جس کو اللہ نے شارٹ پھاٹ کے ساتھ اپنے گھر کی رانی بنایا تھا, جس کو ملکہ بنایا تھا, ایجوکیشن کے نام پر اس کو پیٹرول پمپ پر لگا دیا اور بس میں کنڈکٹر بنا کے چھوڑ دیا, جس کو گھر کی ملکہ بنایا تھا, جس کو ایک بہترین استاد بنایا تھا تو اپنے 5-10 بچوں کی ایک بہترین استاد ہوگی اور اچھے انسان تیار کرنے والی ایک زبردست رول اور کردار ادا کرنے والی معاشرے کی ایک فرد ہوگی, اس کو وہاں سے ہٹا کر اس کو مزدوری پر لگا دیا, جس کے ذمے اس کا اپنا نفقہ بھی نہیں تھا اس کے شوہر کے ذمے تھا. جب تک باپ کے گھر میں ہے باپ اس کا نفقہ پورا کرتا, اور جب بیاہی جاوے شادی ہو جاوے تو شوہر کی ذمہ داری دی تھی, اس کو اسلام نے ایک عزت دی تھی, وہ عزت والا دین اپنی بچیوں کو سکھا لیں. زیادہ کوشش نہ کرے ان کو آگے بڑھانے کی, ان کو اس میں آگے بڑھاوے, اخلاق میں, کردار میں, خدمت میں, ہمدردی اور خیرخواہی میں, اللہ کی معرفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ان چیزوں میں اپنی بچیوں کو آگے بڑھاویں. ٹھیک ہے ضروری انگریزی ہندی تھوڑی بہت پڑھا دی جس سے ان کے زمانے کی ضرورت کے ان کے کام نکل جاوے, جب تک ان کی چھوٹی عمر ہے بلوغت کی عمر نہیں پہنچی وہاں تک میں ان کے ان سارے سبجیکٹ سے ان کو فارغ کر دیا, ہندی سے اور انگریزی سے تھوڑی بہت پڑھا کر اب ان کو اپنے گھر میں رکھ کر دینی تعلیم دیں اور دینی تعلیم کے ساتھ اخلاق سکھاویں. شوہر کے ساتھ کیسا رہنا یہ ماں سکھائے گی, شوہر کے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا یہ مائیں سکھائے گی, اور خصوصاً ہماری تعلیم والی بہنیں اگر وہ اپنی بچوں کو اس انداز سے تیار کرتی اور ان کی بچوں کے اچھے گھر آباد ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں گے کہ کیسے گھر آباد ہوتے ہیں, اور وہ بچیاں یہاں سے تعلیم کی فکر لے کر جا رہی ہے تو پھر وہ ایسے گھروں میں جائے گی جہاں زیادہ دین نہیں ہے, وہ ان گھروں میں وہ دین زندہ کرے گی, وہ اچھا ذریعہ بنے گی, ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے, ان کی خدمت سے وہ لوگوں کو متاثر کر کے اللہ کی پہچان کرائے گی, حضور علیہ السلام والے سادہ معاشرت کی پہچان کروائے گی. اس لیے کوشش کریں اس کی کہ اپنے گھر کی تعلیم کے راستے سے اپنے بچیوں کو اس کے لیے تیار کریں, ان کو آمادہ کریں اور ان کے دین کی زیادہ فکر رکھیں, ان کے دین کی زیادہ فکر رکھیں کہ بے دین نہ بن جائے. اگر وہ دیندار ہیں تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مشہور قول ہوئے تولی الصالحین کہ اللہ نیک لوگوں کا والی. اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے, درخواست ہے اس پر غور کریں, یہ تعلیم کے حلقے اس کے واسطے ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے اندر, ہمارے بچوں میں, ہماری بچیوں میں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے گھرانوں میں پیدا ہو. اس کے لیے لوگوں کی کڑوی کسیلی سننی پڑے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان بھر دیے تھے لوگوں نے, پاگل کہاں, جادوگر کہاں اور پتہ نہیں کیا کیا کہاں, آپ کو کیسے کیسے غلط الزام آپ پر لگائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں آئیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا جھیلنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا. لوگ کہیں گے ہاں کہ ابھی تک تو سارا انہوں نے کیا, ایسی باتیں کرتے ہیں, ان کے گھر میں شادی تھی تو سارا کیا, ہم کو ایسا سمجھاتے ہیں. ایسا سننا پڑے گا لوگوں کا کیونکہ ہم غلط کر چکے ہیں, اب صحیح پر آنا ہے. لیکن موت سے پہلے آ گئے تو پھر ہمیشہ کے آخرت کے عذاب سے قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے, اللہ کی رحمت کے سایہ میں چلے جائیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سنواریں, اپنے گھر کو سنواریں اعمال سے, اخلاق سے, اور محلے کی جو ہفتہ واری ہماری تعلیم ہے اس کے ذریعے سے محلے میں اس کی فضا بنانی ہے. محلے کی ہفتہ واری تعلیم میں خود پابندی کریں, اور ہفتے بھر چونکہ ایک محلے میں رہتے ہیں, ایک دوسروں کے گھر آنا جانا ہوتا ہے, کام کاج ہے, رشتے داریاں ہیں, تو ایک دوسروں کے گھر آتے جاتے ہیں تو اس میں ایک دوسروں کو دعوت دیں, دائی بنیں, اپنے کردار کو اور اپنے اعمال کو سنوارتے ہوئے اچھے اعمال کی, ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, آخرت کی, دین کی ہم دوسروں کو دعوت دیں, دوسروں کو دعوت دیں, اپنے گھر موقع نکالیں, اپنے رشتے دار ہیں کہ بھائی کبھی بھابھی کو ان کی بچیوں کو اپنے گھر بلایا, دعوت دی ان کو, کہیں دوپہر کھانا ہمارے ساتھ کھا لو, کبھی بہن کو ان کی بیٹیوں کو بلا لیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ آج کھانا ہمارے گھر ساتھ میں کھائیں گے, ان کے ساتھ ان کی خدمت کر دی, کھانا کھلایا پلایا, پھر آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دعوت دیں, ان کو سمجھاویں, ان کو حضور کی صحابہ کی صحابیات کی زندگی بتاویں, ان کو تعلیم کے فائدے بتاویں اور پھر ان کو کچھ ہدیہ دے کر روانہ کریں. اس سے ایک تعلق بنے گا, دین کی بات کہنے کی جگہ بنے گی, ہفتے بھر دائی بن کے رہیں جیسی ہماری گنجائش ہو, جیسی وہ سب میں اس حساب سے لوگوں سے سلوک کریں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کریں, درگزر کا مادہ پیدا کریں, درگزر کا مادہ جو سب سے بڑی خوبی ہے, اللہ کے واسطے معاف کرنے کی عادت ڈالیں, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں اور ماننے کا جذبہ پیدا کریں, اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اپنے اولو الامر کی, اور عورت کے ذمہ شوہر کی اطاعت واجب ہے, اپنے شوہروں کی اطاعت کرے, ورنہ شوہر کی نافرمانی کے ساتھ کوئی عورت پنپ نہیں سکتی, چاہے وہ بیچارہ مجبور ہو کر کچھ بھی کرے, لیکن اللہ کی نافرمان ہے جو شوہر کی نافرمان ہے, جو شوہر کی نافرمان ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے, اپنے شوہروں کی اطاعت کریں. ہاں, عرف اور سماج کے جو لیول ہے اس حساب کی زندگی نہ بنا کہ شوہر کو نام لے کر پکارے, اس کو بے عزت کرے, اس کو ذلیل کریں, اس کو توتا کریں, اس کا ایک مقام ہے, اس کا ایک درجہ ہے, اس کا ایک درجہ ہے. پہلے کی عورتوں میں چاہے جہالت تھی لیکن اپنے شوہروں کی عزت کرتی تھی, ان کی عزت کریں. ہاں, یہ ویسٹرن کلچر کی طرف نہ جاوے, مغربی تہذیب کی طرف نہ جاوے, اسلامی نظام میں عورت کا جو مقام ہے وہ برقرار اپنی جگہ رکھیں, شوہر کا جو حق ہے اس کو ادا کریں, اس کے ساتھ سلوک کریں, رواداری کریں, ان کی خدمت کریں, اطاعت کریں. ہاں, ناجائز کاموں میں اطاعت نہ کریں, شوہر کہے کہ بغیر برقعے کے میری گاڑی پر بیٹھ جا, نہیں بیٹھنے کا, شوہر کہہ رہا ہے گھومنے جانا ہے, اس کو کہنے اللہ کے واسطے اس ایسا مت کرواؤ, اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی, گناہ ہو جائیں گے, وہاں یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہے, باقی اس کی ضروریات میں اس کی خدمت کا کمی نہ کریں, اس کی اطاعت کریں, میانہ روی کے ساتھ رہیں. میانہ روی, میانہ روی اختیار کرنے والے کبھی فقیر نہیں ہوں گے, وہ لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہیں گے. اس لیے کوشش کریں ہفتہ واری تعلیم کی بھی پابندی کریں, زیادہ سے زیادہ بہنیں جوڑیں. آپ کی جو ڈائریاں ہیں اس میں ہر ڈائری میں کتنے مکان ہیں, کتنی بالغ بہنیں ہیں, سارا آپ کو پتا ہے. اس کے مقابلے میں آنے والی تعلیم میں 15 بہنیں, 20 ہیں, 25 ہیں, بعض حلقے ہیں جہاں 30-35 آ رہی ہیں, حالانکہ اس محلے میں 50-60-70-80-100 بہنیں ہیں. یہ 100% بہنیں تعلیم میں شریک ہو, اس کے لیے آپ ہفتے بھر انفرادی طور پر, آپ کو کوئی گشت نہیں کرنا ہے, نہ تعلیم کے دن نہ اس کے علاوہ, لیکن جیسے میں نے عرض کیا ملتے جلتے ان کو دعوت دیں, تعلیم میں ان کو بلاویں, تعلیم کے فائدے بتاویں. اور تعلیم والا جو دن ہے اس دن جو جماعت ہے پوری کام کرنے والی بہنوں کی, صبح سے پتا چل جاتا ہے کس کے ذمہ تعلیم ہے, کس کے 6 صفات ہیں, تو صبح سے پتا چل گیا ہے تو اپنے ذمہ تعلیم ہیں تو اپنے گھر سے فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل قرآن, فضائل صفات, 3-4 کتابوں میں سے 2-2 صفحے اچھی طرح پڑھ کے جا رہے, دیکھ کر جا رہے. گھر میں اگر دیکھ لیا ہے تو وہاں پڑھنا آسان ہو جائے گا, اور یہی مقصود ہے کہ اچھی طرح سے پڑھیں, اچھی طرح پڑھے تاکہ مجمع اچھی طرح سنے, متوجہ ہو کر اچھی طرح پڑھا جائے گا, اچھی طرح سنا جائے گا تو مجمع بات کو لے گا. اس لیے کوشش کریں تعلیم والی بہنیں کتاب کا انفرادی مطالعہ کر کے جا رہی ہے, دوسری بہنیں بھی تھوڑی تیاری کر کے جائے گا, اگر ہم کو پڑھنا پڑ گیا, کبھی ضرورت پڑ گئی تعاون کرنے کی تو تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں, تاکہ صاف صاف پڑھیں کتاب کو, صاف صاف پڑھیں, پھیر پھیر کر پڑھیں, اور یہ آسان ہو جائے گا جب گھر سے آپ پڑھ کر نکلیں. جس دن آپ کی تعلیم ہے, آپ کو پرچہ ملا, آپ کے ذمہ تعلیم ہے, مذاکرہ ہے, استقبال ہے, 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ سے مانگیں, یا اللہ بہت بڑا کام ہے، ہم اس کے اہل نہیں تھے، تو نے اپنے فضل سے قبول کیا ہے، تو یا اللہ ہم سے اچھا کروا دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا کروا دے، زیادہ سے زیادہ بہنوں کو آنے کی توفیق سے دے، دعا اور دعوت دونوں کو ملانا ہے، دعا کر کے نکلیں اور تولا بنا کر راستے میں سے نہ گزریں، اگر زیادہ بہنیں تو دو دو بہنیں ہو جائیں، دو بہنیں آگے چلیں، ان کے پیچھے دو بہنیں ہو جائیں اور راستے میں ایک طرف چلیں، یہ چلنے کی مشق ہے آپ کے لیے، راستے میں ایک طرف چلیں، بیچ راستے میں نہ چلیں، پورے پردے کے ساتھ جائیں، پردے کے اہتمام کے ساتھ، تعلیم کے وقت سے دو چار منٹ پہلے اس گھر میں پہنچ جائیں، دیر نہ کریں، بہت زیادہ جلدی بھی نہ جائیں، لیکن کم از کم دو چار منٹ پہلے پہنچ جائیں، کام والی بہنیں سب سے پہلے پہنچ جائیں، اور بہنیں آئے گی تو استقبال والی بہن ہنستے چہرے ان کا استقبال کرے، مصافہ کرے ان سے اور ان کو آگے بکھاوے، کوئی بہن کمزور ہے، کوئی نئی ہے، ان کی رہبری کر دے کہاں بیٹھنا ہوں، کوئی معذور ہے تو اس کے لیے نظام کر دے ان کو کسی اونچی جگہ بٹھانے کا، کہ ان کو عذر ہے، درد ہے گھٹنوں میں کمر میں، نیچے زیادہ نہیں بیٹھا جاتا ہے، استقبال والی بہن تھوڑا سا حساس رہ کر، تھوڑا ان کو آوکار کر، ان کو جگہ دے، اس سے محبت پیدا ہوگی آپس میں، پھر آگے کی بات کرنے کا موقع رہے گا، جن کے ذمے کتاب ہے وہ کتاب پڑھیں، جن کے ذمے مذاکرہ ہے چھ صفات کا مذاکرہ کریں، چھ صفات کے مذاکرے میں پہلے پرچہ ایک زمانے میں دیا تھا، یہ تھوڑی عادت ہو جائے، تھوڑی عادت ہو جائے، اب تو اکثر تو صفات کے مذاکرے کی عادت ہو گئی ہوگی، بغیر پرچے کے مذاکرہ کریں، پرچے میں سے جو پڑھا ہے وہ ایک 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 فارمیٹ ہے، ایک اندازے کے لیے، اس حساب سے ہمیں چھ صفات کی اہمیت، اس کے فضائل کو بولنا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ سمجھانا ہے، فضائل کو خوب بولے، فضائل کو خوب بولے، جو برائیاں ہو رہے اس کا تذکرہ نہ کرے، کسی بہن کو ٹوکے نہیں، کسی بہن کو ٹوکے نہیں، مجمع کو ترغیب ضرور دیں کہ وہ بھی پردے کے ساتھ آئے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بہن آ گئی ایسے بغیر پردے کے تو اس کو مجمع میں ٹوکے نہیں کہ تم کیوں ایسے آئی، گزشتہ بھی کہا تھا تم نے ایسا دوپٹہ پہنا ہے، اس سے وہ اس سے بھی بھاگ جائے گی، بے دینی ہے، گناہوں کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارا کام محبت سے، پیار سے، رغبت سے سمجھانے کا ہے، اس لیے ترغیب مجمع کو بھی دیں کہ پردے کے ساتھ آوے، پردے کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں، ذکر تلاوت تعلیم کی پابندی کریں، اخیر میں مذاکرے کے بعد اخیر میں دو پانچ منٹ اس کی ترغیب دیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دیں، گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترغیب دیں، اور آئندہ ہفتے دوسری بہنوں کو بھی گھر میں جن کسی کی بہو ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی اماں ہے، ان کو ترغیب دیں کہ وہ آئندہ ہفتے ان کو لے کر آؤں، ایک بہن آئی ہے دوسری بہن تو ان کو مجموعی ترغیب دیں سب کو کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بھابھیوں کو، اپنی اماؤں کو، خالاؤں کو، ان کو آئندہ ہفتے آپ فکر کر کے لے کر آویں، اس ہفتے 20 بہنیں آئی ہیں ان کو پابند کریں کہ اگر آئندہ ہفتے آپ ایک ایک کو لے کر آؤ گی تو 40 ہو جائے گی، ایسے ان کو ترغیب دے کر ہنسی خوشی روانہ کریں، تان تشنی نہ کریں، تان تشنی نہ کریں، یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری خصلت ہے، ہاں اس سے بہتر ہے خاموش رہیں، تان تشنی نہ کریں، کسی پر عیب نہ لگاویں، کسی کو ٹوکے نہیں، کسی کو نہ ٹوکے، اگر پڑھنے والی بہن سے بھی کوئی بھول ہو رہی ہے تو ایسی بھول دے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسے تعلیم فاسد ہو جائے گی، نماز میں تو لقمہ دینا ضروری ہوتا ہے امام کو اگر فاسد ہو جاتی ہو، تعلیم تو فاسد ہوگی نہیں، ہم اگر سمجھ جاتے ہیں مثلاً اس سے کچھ غلط پڑھا گیا، ہم کو صحیح سمجھ میں آ گیا تو بات پوری ہو گئی ہے، ایسا تو ہوا نہیں کہ غلط سمجھا جائے گا، تو اس لیے پڑھنے والی بہن کو بھی زیادہ ٹوکے نہیں ہو سکتا ہے، بعد میں پھر ان کو تنہائی میں بتا دے کہ فلاں جگہ اس طرح پڑھنا ہے، فلاں جگہ اس طرح سے پڑھنا ہے، ہاں جو کر رہی ہیں نہ کرنے کے مقابلے میں ان کا اتنا کرنا بھی بہت ہے، اور جس وقت کوئی پڑھنے والی بہنیں رہتی تب سے وہ بیچاری پڑھ رہی ہے، ان کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو اس ٹوٹے پھوٹے پڑھنے والوں سے اللہ نے اچھا پڑھنے والوں کو صحیح حل کر دیا، اس لیے کوئی بھول ہو جائے ٹوکے نہیں، حوصلہ افزائی کریں، ہوتا ہے بھول ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ بھی بہت سی بھولوں کو معاف کر دیتا ہے، بھی معاف کر دیتا ہے، آنے والی تیاری کر کے آئے پھر بھی اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کو ٹوکے نہیں، سنتے رہے، تو اس طرح سے یہ ہمارے تعلیم کا طریقہ ہے، تعلیم کے آخر میں ترغیب دیں، تشکیل بھی کریں، بہنوں کو تیار کریں، اور ہر مہینے ہمارا مجمع بڑھے، ہر مہینے گھروں کی تعلیم بڑھے، ایک پوائنٹ آپ کی کارگزاری میں اسی لیے دیا گیا ہے، کتنے گھروں میں تعلیم ہے، کتنے گھروں میں چھ صفات کے ساتھ ہیں، وہ پوائنٹ دیا ہوا ہے، اور کتنی بہنیں آ رہی ہیں، وہ کیوں ہیں، کہ آپ کو بھی خود کو احساس ہو کہ پانچ مہینے سے تعلیم ہو رہی ہے، دس مہینے سے ہو رہی ہے، سال بھر سے ہو رہی ہے، ہمارا مجمع کتنا بڑا، تعلیم کتنے گھروں میں بڑھ، آپ کو خود احساس ہو. یہاں تو تین مہینے میں دیکھا جائے گا آپ کی ڈائریوں اور اتنے ساری مسجدوں کی اتنی جماعتیں ساری ڈائریوں کو دیکھ کر ایک گھنٹے میں اتنا سارا تو قابو میں آئے گا. اصل تو آپ کو فکر کرنی ہے عورتوں کو کہ آپ فکر کریں کہ ہمارا مجمع کیسے بڑھے، تعلیم گھر گھر میں کیسے بڑھے، جیسی بات کے ساتھ بڑھے، گھروں میں نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کی فضا بنے، سادگی اور حیا کا ماحول بنے. آپ کی فکریں ہو اور اگر یہ فکروں کے ساتھ یہ ساری بہنیں اپنی زندگی اپنے گھر میں گزارتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے بہت تھوڑے وقت میں اللہ تعالی ہمارے محلوں کی فضا بدل دے گا. 100% نماز اور 100% پردہ اور 100% تلاوت کلام پاک اور 100% دین کی اللہ فضا بنا دے گا. اس لیے آپ بہنوں سے گزارش ہے اس کی کوشش کریں اور سیکھنے سکھانے کا حلقہ جو لگتا ہے اس میں ساری بہنیں شریک ہوں. یہ تعلیم کرنے والی بہنوں کے لیے خصوصاً اسی لیے کہ کتاب پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس حلقے میں جا کر کتاب پڑھنا سیکھیں، چھ صفات نہیں آتے ہیں تو اس حلقے میں جا کر چھ صفات سیکھیں، وضو نماز کی عملی مشق نہیں کی ہے حلقے میں جا کر اس کی عملی مشق کریں، سنتوں کا زیادہ علم نہیں ہے تو اس حلقے میں جا کر علیکم بسنتی سے تھوڑی تھوڑی سنتیں سیکھیں، اور قرآن شریف صحیح نہیں ہے تو اس حلقے میں پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن شریف کی 10 صورتیں سورہ فاتحہ اور آخری 10 صورتیں صحیح کریں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے. ہم نے ابھی حلقے کی ڈائریوں کو دیکھا تو اس مسجد میں معلوم کیا کہ 20 بہنیں، 25 بہنیں، 30 بہنیں تعلیم کرنے والی ہیں لیکن حلقے میں شریک ہونے والی 8-10 بہنیں. آپ سب سے ہماری گزارش اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کریں، بہت ساری رعایت کے ساتھ ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹے کا حلقہ ہے اللہ کے دین کے خاطر، دین سیکھنے کے خاطر، دین کی محنت کو سیکھنے کے خاطر ہفتے میں ایک دن کا ایک گھنٹے کا حلقہ اس کی پابندی کریں، اس کو نابا نہ کریں. یہ حلقہ تعلیم والی بہنوں کے لیے صرف، یہ مدرسہ نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے. اس لیے ہر حلقے میں 2-3 بہنیں طے ہیں، باقی ساری بہنیں شریک ہو جائیں. طریقہ یہ رہے کہ جو پانچوں چیزیں میں نے شمار کروائی، کتاب کو فضائل اعمال صدقات کو پڑھنا سیکھنا ہے، چھ صفات کا مذاکرہ سیکھنا ہے، قرآن شریف کی 10 صورتوں کی مشق کرنی ہے، وضو نماز کے بنیادی ضروری مسائل، فرائض، واجبات سیکھنے ہیں، اور علیکم بسنتی جو سنتوں کی کتاب ہے اس میں سے 2-2 سنتوں کی مشق کرنی ہے. ایک گھنٹے میں ان ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا وقت دیں. اگر بہنیں زیادہ ہے حلقے میں 15-20 بہنیں ہیں تو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں، چھ صفات کے مذاکرے کے مشق میں 2 حلقے لگا دیں، اور زیادہ بہنیں ہیں تو 6-6 کے 3 حلقے کر دیں تاکہ زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ بہنوں کو موقع ملے گا. اسی لیے حلقہ چناوا چلانے والی 2 بہنیں، 3 بہنیں ان کے ساتھ الگ الگ حلقے 3 لگا دیں تاکہ زیادہ بہنوں کو فائدہ ہو. کوئی نئی بہنیں آئے تو ان کو نکالے نہیں، عمومی مجمع کو دعوت نہ دیں لیکن اپنے آپ آ جائے تو ان کو نکالے نہیں. ہر 2-2.5 مہینے میں مکان بدل، 2-2.5 مہینے ایک مکان پر رہا، پھر 2-2.5 مہینے مسجد کی جماعت کے مشورے سے دوسرے مکان میں چلے جائیں، وقت کی پابندی کریں اور تمام بہنیں اس میں حاضری کی کوشش کریں. یہ حاضری ہوتی رہے گی تو دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. اگر آپ دھیرے دھیرے بھی سیکھنا شروع کرو گے، بہت سی بہنیں ابھی ہیں جن کو کتاب پڑھنا اچھی طرح نہیں آتا، چھ صفات نہیں آتے ہیں، لیکن اس طرح سیکھنے کی کوشش کرو گے تو ان شاء اللہ اللہ نے چاہا کہ کچھ مہینوں میں ہی آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے آ جائے گی. اس لیے حلقے میں پابندی کریں. اور ابھی آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو فضائل رمضان ابھی سے شروع کر دیں. ماہ مبارک آ رہا ہے، ابھی سے رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل، تراویح کے فضائل اور اعتکاف کے فضائل اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے، خدمت کرنے کے فضائل جو ہیں ابھی سے دیگر کتابوں کے ساتھ، فضائل نماز، ذکر، قرآن، تبلیغ کے ساتھ ساتھ فضائل رمضان بھی تھوڑی تھوڑی دیر اپنے حلقے میں بھی پڑھیں اور اپنے گھر کی روزانہ کی تعلیم میں بھی اس کو پڑھنا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کی جو باتیں عرض کی گئی ہیں کوشش کریں، اپنی ذات سے نیت بنائیں، ارادہ کریں. بزرگ فرماتے ہیں کہ فیصلہ کر لیں، ان کاموں کے کرنے کا فیصلہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. اور اس کے ساتھ ہماری محنت کا یہ مقامی نظام ہے، گھر کی تعلیم، محلے کی تعلیم، خروج کا ایک نظام ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، جماعتوں میں جانا. مرد حضرات 4-4 مہینے میں چلوں میں جاتے ہیں، عورتوں کے کام کی جو ترتیب ہے اس میں 3-3 دن ہے پہلے. تین تین دن سے شروعات کریں، زیادہ لمبی مدت نہیں ہے. 3 دن گھر چھوڑنا آسان، بچے چھوٹے ہیں, دو سال ڈھائی سال کے ہیں, تو تین دن زیادہ لمبا وقت نہیں ہے. تین تین دن سے شروعات کریں اپنی اصلاح کی نیت سے, اپنے اندر دین لانے کی نیت سے, نمازوں کو, ایمان کو سیکھنے کے لیے, پردے کی عملی مشق کرنے کے لیے, اللہ کی سچی پکی بندی اور حضور علیہ السلام کی نمائندگی بننے کے لیے تین تین دن سے شروعات کریں. ہمت کریں خود بھی, اپنے شوہر کو تیار کریں. بعض بہنوں کو مسئلہ رہتا ہے شوہر کا اتنا ذہن بنا ہوا نہیں, تیار نہیں ہوتے ہو, تو تین دن میں تو اپنے بھائی کے ساتھ, ابا کے ساتھ, بڑا بیٹا ہے اس کے ساتھ تین تین دن لگا سکتے ہیں. تین دن میں تو زیادہ آزار بھی نہیں رہتا. اگر ہماری ماں بہنیں کوشش کریں تو تین دن آسانی سے تین ہر تیسرے مہینے پابندی سے لگا سکتے ہیں. اور تین تین دن پابندی سے لگیں گے اللہ آگے کی ہمت دے دے گا. سال میں ایک مرتبہ دس دن لگا اور پھر اس کے بعد چالیس دن لگا رہے, پھر ہر دو سال کے بعد چالیس دن, ہر دو مہینے کے بعد تیسرے مہینے میں تین دن, تین مرتبہ تین دن لگیں گے نو مہینے ہو جائیں گے. دو مہینے کے بعد تیسرے مہینے میں تین دن, پھر دوسرے دو مہینے چھٹے مہینے میں تین دن, پھر دو مہینے چھوڑ کر آٹھ مہینے ہوئے نویں مہینے میں تین دن, اور پھر بیچ میں دو مہینے چھوڑ کر گیارہ مہینے ہوئے بارہویں مہینے میں دس دن. یہ سال بھر کا نصاب ہے. تین مرتبہ تین دن, ایک مرتبہ دس دن, سال پورا, پھر چالیس دن لگا رہے, پھر چلہ لگا, اب دو سال کے بعد پھر چلہ, اس کے درمیان میں ہر تیسرے مہینے تین دن لگتے رہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب پر کام کرنا. اس لیے آج کی مجلس میں اس کی تو تمام بہنیں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ دعوت کے انعامات کو ترتیب کے ساتھ کریں گے. سچی پکی اس کی نیت کر لیں, چاہے شروعات آپ کے تین تین دن سے ابھی ہو, ابھی آپ کو دس دن نہیں جانا, ابھی چلہ نہیں ہے, تین تین دن, تین تین دن, تین مرتبہ نو مہینے تک لگتے رہیں گے, تب جا کے دس دن کا نمبر لگے گا. وہاں تک میں اللہ تعالیٰ اس کی راہیں کھول دے گا. ابھی نہ سوچے دس دن کیسے جائیں, ابھی تو تین تین دن کی نیت کریں اور پھر سال کے بعد دس دن آئیں گے. اس لیے ایک تشکیل تو یہ ہو جائے, مسجد وائز جیسے آپ بیٹھی ہیں, مسجد وائز ہی بیٹھ جائیں جو ہلکے ایک ایک مسجد کے ہیں, اور اس میں نام لکھ لیں پرچے پر, پرچے پر ایک نام لکھیں سرائن سے, پھر اس کے سامنے لکھیں کہ ترتیب سے کام کریں گے. ترتیب سے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بہنوں نے نیت کی ہے ترتیب سے کام کرنے. پھر اسی میں آگے لکھ لیں ابھی نقد کیا دیں گے, اس میں دو دن کے بعد, چار دن کے بعد, ہفتے کے بعد, دس دن کے بعد. ابھی یہ شعبان کا آج تیسرا چاند ہے, ستائیس دن باقی ہیں. کوشش یہ کر لیں, اکثر بہنوں کے تین تین دن باقی ہیں تیسرے مہینے کے, تو یہ شعبان میں ہی اپنے تین تین دن لگا دے سکتے ہیں. اور جن کا سالانہ عشرہ باقی ہے وہ اسی شعبان میں ہفتے کے بعد دس دن کے بعد اپنا عشرہ لگا دیں, اور جن کی چلے کی نیت ہے وہ بعد رمضان نیت کریں کہ اپنا چلہ رمضان کے بعد لگائیں گے. تو دو تشکیلیں ابھی ہو رہی ہیں. ایک تشکیل تو سب پورے مجمع سے گزارش ہے یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ اپنی گھر کی تعلیم, محلے کی تعلیم کی پابندی کریں گے, سیکھنے سکھانے کے حلقے کی پابندی کریں گے, اور ترتیب سے کام, یعنی ہر تیسرے مہینے تین دن, سال میں ایک مرتبہ دس دن, اور ہر تیسرے سال چالیس دن لگائیں گے. تو پرچے پر اپنا نام لکھیں, سامنے لکھیں ترتیب سے, اور پھر اس کے سامنے لکھیں ابھی نقد میں دس دن یا تین دن, چاہے وہ دس دن کے بعد ہو, پندرہ دن کے بعد ہو, لیکن وہ آخر میں یہ تشکیل کر لیں کہ ابھی نقد میں کیا دیں گے, تین دن دیں گے, دس دن دیں گے. تو اس لیے تھوڑی دیر ہلکے لگا دیں اور تشکیل کر کے پرچے بھیج دیں, پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ.